پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے حال ہی میں پارلیمان سے منظور کردہ 21ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں کے ساتھ ہی سن 2010 میں منظور کی گئی 18ویں آئینی ترمیم سے متعلق درخواستوں کو بھی سننے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت عثمان کے 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس ناصر الملک نے جمعرات کو ہونے والی سماعت کے دوران اپنے ریمارکس میں کہا کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے میں ترمیم سے متعلق پارلیمان کے اختیار کا تعین کیا جانا ضروری ہے۔ چیف جسٹس کے سربراہی میں 3 رکنی بینچ 21ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت کر رہا ہے۔ یوکرین، روس، جرمنی اور فرانس کے رہنما طویل مذاکرات کے بعد جمعرات کو جنگ بندی کے معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں، جس سے مشرقی یوکرین میں کئی ماہ سے جاری لڑائی کا خاتمہ ممکن بنانے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ اس معاہدے کا اعلان بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں رات بھر جاری رہنے والی تقریباً 16 گھنٹوں پر محیط بات چیت کے بعد جمعرات کو کیا گیا، اور اس جنگ بندی کا اطلاق 15 فروری سے ہوگا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ فریقین مرکزی معاملات پر متفق ہو گئے ہیں، جن میں لڑائی والے علاقے سے بھاری اسلحے کا انخلا بھی شامل ہے۔ اطلاعات کے مطابق روس نواز باغیوں نے بھی اس معاہدے کو تسلیم کیا ہے، لیکن فریقین کی طرف سے کی گئی الگ الگ پریس کانفرنسوں میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ ابھی بھی کچھ اختلافات موجود ہیں۔ باوجود کہ جمعرات کے روز فائر بندی کا اعلان کیا گیا، لیکن یوکرینی فوجی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات مزید ٹینکوں اور بھاری ہتھیاروں نے روس سے یوکرین میں سرحد پار کی۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یوکرین کی مالیاتی امداد کے لیے 17 ارب ڈالر سے زیادہ کے بیل آؤٹ معاہدے پر رضامند ہو گیا ہے۔ 4 سالہ معاہدے میں 40 ارب ڈالر کے وہ فنڈ بھی شامل ہو جائیں گے جو دوسرے عطیت گہندگان دیں گے۔ یہ بات آئی ایم ایف کے سربراہ کرسچن لاگارڈ نے بتائی ہے۔ مصر کی ایک عدالت نے جمعرات کے روز الجزیرہ ٹی وی چینل کے 2 صحافیوں کو رہا کر دیا، اور اس سے پہلے ان کے خلاف اقوام المسلمون کی حمایت کرنے کے الزام میں دوبارہ سماعت 23 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ قاہرہ کی عدالت کے ایک جج نے محمد فہمی کی ضمانت 33,000 ڈالر کے عوض منظور کی، لیکن ان کے ساتھی کے خلاف کوئی زر ضمانت طلب نہیں کی گئی۔ فہمی کے پاس کینیڈا اور مصر کی دوہری شہریت تھی، لیکن رہائی کی امید میں انہوں نے مصر کی شہریت ترک کر دی تھی۔ الجزیرہ کے ایک تیسرے صحافی آسٹریلیا کے پیٹر گرسٹے کو 1 فروری کو رہا کر کے واپس ان کے وطن بھیج دیا گیا تھا۔ 3 صحافیوں کو دسمبر سن 2013 میں گرفتار کر کے ان پر فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ گرسٹے اور فہمی کو 7-7 سال قید اور مصری شہری محمد کو 10 سال قید کی سزا دی گئی تھی۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ چین نے ہانگ کانگ کے جمہوریت نواز مظاہروں کی حمایت کرنے والے کم از کم 2 افراد پر دوران قید مبینہ طور پر تشدد کیا ہے۔ گزشتہ سال ان مظاہروں کی وجہ سے ہانگ کانگ کے بڑے حصوں کو مفلوج کر دیا گیا تھا۔ لندن میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم کی طرف سے جمعرات کو جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ امبریلا موومنٹ کے نام سے موسوم تحریک کے 27 حمایتی چین میں قید ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ان میں سے 9 کو وکیل تک رسائی نہیں دی گئی، جبکہ 4 کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ گنی میں ایبولا کارکنوں پر ہر مہینے اوسطاً 10 مرتبہ حملہ ہوتا ہے، جو اس مرض کو ختم کرنے کی کوششوں میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ بین الاقوامی ریڈ کراس نے جمعرات کے روز اپنے بیان میں کہا کہ تازہ ترین واقعہ مغربی گنی کے قصبے فورکاریا میں اتوار کے روز پیش آیا، جہاں 2 کارکنوں کو مارا پیٹا گیا، جو ایبولا مرض سے ہلاک ہونے والے 2 افراد کی محفوظ تدفین کی کوششوں میں شریک تھے۔ گنی میں ریڈ کراس سوسائٹی کے صدر یوسف تراورے نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ جب تک لوگوں کے ذہنوں میں اس مرض کے پھیلنے کے بارے میں غلط تصورات ختم نہیں ہوتے اور اس کی روک تھام کے لیے کام کرنے والے رضاکاروں کا تحفظ نہیں کیا جاتا، ہم اس مرض کو نہیں روک سکتے۔ امریکہ کے ایک نیوز چینل سی بی ایس کے معروف ایوارڈ یافتہ نامہ نگار باب سائمن بدھ کی رات نیو یارک میں ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان دی نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان دی نیوز پروگرام فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ کی پریس کانفرنس سے شروع کریں گے، جس میں انہوں نے فوجی آپریشن کو کامیاب قرار دیتے ہوئے شمالی وزیرستان میں آئی ڈی پیز کی جلد واپسی کا اشارہ دیا ہے. آگے چل کر ہم چین کے وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان اور آخر میں امریکہ میں قتل کردہ مسلم نوجوانوں کے علاوہ امریکی خارجہ پالیسی پر بھی بات کریں گے. اور آپ لوگ جو اس گھنٹے میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں، اور پروڈیوسر بتا رہی ہیں کہ ہمارے مہمان لائن پر ہیں دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود اور خویند کور سے لیلا شاہنواز، جو آئی ڈی پیز کی فلاح کے لیے بنو میں کام کرتی ہیں. آئیے سنتے ہیں اس پہلے موضوع پر ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ نے کہا کہ پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کی منصوبہ بندی کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ملا فضل اللہ نے کی. فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اسکول پر حملہ کرنے والے دہشت گرد افغانستان ہی سے روانہ ہوئے تھے اور خیبر ایجنسی کے علاقے جمرود میں چند دن قیام کے بعد دو ٹکڑیوں میں پشاور پہنچے. انہوں نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ پشاور اسکول پر حملے میں 27 دہشت گرد ملوث تھے، جن میں سے 9 مارے جا چکے ہیں جبکہ 12 کو گرفتار کیا گیا ہے. فوج کے ترجمان نے کہا کہ گرفتار کیے گئے 12 شدت پسندوں میں سے 6 کو افغانستان میں پکڑا گیا. ان کے بقول دیگر 6 دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے کاروائی جاری ہے.
یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 6 ابھی تک ہیں، ان میں سے 2 لوگ تو وہ ہیں جو افغانستان میں بیٹھے ہیں. ملا فضل اللہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، عمر امیر افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے. ان کی جو بھی انفارمیشن ہے، انٹیلیجنس ہے، وہ ہم آپس میں ایکسچینج بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کہیں جا نہیں سکتے، یہ ضرور پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، یہی ان کا انجام ہے، اور انشاءاللہ وہاں تک ضرور پہنچیں گے. اور ابھی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز بڑی فوکس طریقے سے کام بھی کر رہی ہیں، کوارڈینیشن بھی بہت بہتر ہے. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آنے والے دنوں میں ان کو پکڑیں گے.
میجر جنرل عاصم باجوہ نے کہا کہ افغانستان کی حکومت ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں تعاون کر رہی ہے. نیوز کانفرنس کے دوران پشاور حملے میں ملوث ہونے پر گرفتار کیے گئے دہشت گردوں کے ویڈیو بیانات بھی سنائے گئے، جس میں وہ اعتراف جرم کرتے نظر آئے. فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور افغانستان کے ساتھ سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنایا گیا ہے. انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کے بیشتر حصے سے دہشت گردوں کا صفایا کیا جا چکا ہے اور اس علاقے سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کا آغاز مارچ میں متوقع ہے. پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر 16 دسمبر 2014 کو طالبان دہشت گردوں کے مہلک حملے کے بعد پاکستان نے شدت پسندوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کیا. اب تک ملک بھر میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کی گئی کارروائیوں میں وزارت داخلہ کے بقول 12,000 سے زائد مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے درجنوں دہشت گردی میں ملوث تھے. حکومت نے دہشت گردوں کے خلاف مقدمات چلانے کے لیے فوجی عدالتیں بھی قائم کی ہیں، جن میں 12 ایسے مقدمات کی سماعت شروع ہو چکی ہے. یہ مقدمات وفاقی حکومت نے چھان بین کے بعد فوج کو بھیجے تھے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود سے ابتدا کرتے ہیں. اور مسعود صاحب، آپ کو خوش آمدید. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت جیسے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان تعاون کر رہا ہے طالبان کے خلاف، آپ کے خیال میں کس حد تک یہ تعاون بڑھ گیا ہے پچھلے چند مہینوں میں، ہفتوں میں، اور خصوصاً لطیف محسود کے بارے میں بتائیے جس کو افغانستان نے پاکستان کو واپس کیا. ان کے ذریعے کتنا کچھ پتا چلا ہے ان مجرموں کے بارے میں جنہوں نے آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا تھا؟
میرے خیال میں دیکھیے، جب سے پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب نے پریزیڈنسی سنبھالی ہے، میرے خیال میں پاکستان نے بھی اسی وقت سے بہت کوشش کی کہ دونوں ممالک میں تعلقات بہتر ہوں، اعتماد سازی زیادہ ہو، اور ملٹری ٹو ملٹری جو تعلقات ہیں ان کو بھی بہتر کیا جائے. تو میرے خیال خیال میں پاکستان کی اور اس وقت افغانستان کی دونوں کی کوشش ہے کہ جو پناہ گاہیں دونوں طرف تھیں ان میں جس طریقے سے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے چونکہ آپس میں تعاون نہیں تھا, اب وہ ختم ہو گیا ہے اور دونوں چونکہ تعاون کر رہے ہیں تو دونوں طرف بڑا دباؤ ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان نے کافی کامیابی اپنی قبائلی علاقوں میں اور خاص طور سے شمالی وزیرستان کا جو آپریشن ہوا اس میں حاصل کی ہے, اور جو بھی تھوڑے سے پاکٹس رہ گئے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے. لیکن یہ بھی کوشش ہے کہ افغانستان میں جو اس وقت جیسے کہ ذکر بھی جس کا ہوا ملا فضل اللہ اور دوسرے جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو پکڑ کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے, کیونکہ وہ لوگ بہت انتشار پھیلاتے ہیں اور یہ اسکول میں اتنا سانحہ ہوا اس کے وہ ذمہ دار ہیں اور ان کو سزا ملنی چاہیے اور بڑی سخت سزا ملنی چاہیے. اس لیے پاکستان اور افغانستان اس میں بھی تعاون کر رہے ہیں.
اچھا جی, اور ہم آتے ہیں خوئند کور کی ایک ڈائریکٹر کی طرف, لیلا شاہنواز, جو بنو میں اور جو آئی ڈی پیز ہیں ان کے کیمپس میں جاتی ہیں اور ان کی امداد کرتی ہیں. لیلا شاہنواز, آپ کو بھی خوش آمدید.
جی بہت شکریہ.
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 6 مہینے ہو گئے اس آپریشن کو شمالی وزیرستان میں, اور اس کے بعد آپ کا ادارہ خوئند کور نے آئی ڈی پیز کی خاصی مدد کی ہے, اب ان لوگوں کی کیا صورتحال ہے اور ان کے مال مویشی کا کون خیال کرتا ہے؟ دیگر یہ بتائیے کہ یہ واپس جانے کے لیے کتنے منتظر ہیں؟
جی صورتحال فی الحال تو یہ چل رہی ہے, چونکہ جیسے ہی یہ ڈسپلیسمنٹ ہوئی اور یہ لوگ مائگریٹ ہو کر بنو اور دیگر علاقوں میں جب منتقل ہونا شروع ہوئے تو انیشیلی جو مسئلہ آیا رجسٹریشن کا, کیونکہ ابھی رجسٹریشن اوور ہو چکی ہے تو ایسی خواتین اور ایسی فیملیز ہیں جن کی رجسٹریشن اس وقت نہیں ہو سکی ہے, تو ابھی نہ تو وہ کوئی اسسٹنس لے رہے ہیں اور نہ ہی کہیں سے کوئی امداد جو گورنمنٹ یا ادارے دے رہے ہیں, کیونکہ صرف نادرا کے جو ویریفائڈ لوگ ہیں وہ تو ایک اور فگر ہیں, لیکن جو ڈسپلیس لوگ ہیں تو وہ ایک فگر جو ہے وہ کافی بڑی فگر ہے اور جو ویریفائڈ لوگ ہیں وہ بہت کم ہیں. تو ایک تو یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی تک جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تو ان کو کوئی اسسٹنس نہیں مل رہی, ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے. اس کے علاوہ ابھی چونکہ سردیاں چل رہی ہیں تو لوگوں کے پاس ونٹر آئٹمز سردیوں کا سامان جو ہے تو وہ موجود نہیں ہے. جو لوگ رجسٹر ہیں ان کو سم ہاؤ گورنمنٹ اور ادارے جو ہیں تو وہ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں, لیکن جو نان رجسٹرڈ لوگ ہیں اسپیشلی اس میں جو ایسی عورتیں ہیں جو گھروں کو لیڈ کر رہی ہیں, جو ویڈوز ہیں اور اس کے علاوہ جو سنگل ہیں یا پھر جو سیکنڈ اینڈ تھرڈ وائف ہیں تو ان کی رجسٹریشن کا ایشو ہے, تو اس وجہ سے ان کو یہ آئٹمز بھی نہیں مل رہے ہیں. ونٹر آئٹمز جو ان کو بلینکٹس چاہیے, ان کو گرم کپڑے چاہیے, ان کو کوئلز چاہیے, ان کو بچوں کے لیے ساز و سامان چاہیے, تو وہ ان کو جو ہے تو چیزیں نہیں مل رہی. تو یہ مسئلہ جو شروع سے آ رہا تھا رجسٹریشن کا وہ ابھی تک ایز اٹ از ہے, اس پہ کوئی ورکنگ نہیں ہوئی نہ پالیسی لیول پہ اور نہ ہی جو ہے تو لوکل لیول پہ کہ رجسٹریشن کا پروسیس دوبارہ سے شروع کرایا جائے ری اوپننگ کے لیے, یا اس کے لیے کوئی نئی پالیسی بنائی جائے یا کوئی اسپیشل اس کو فوکس کیا جائے کہ ایسی عورتیں جو جن کو ابھی تک سہولتیں میسر نہیں ہوئی تو ان کو بھی اس ریہیبلیٹیشن کے اور پروسیس میں ریلیف کے پروسیس میں شامل کیا جائے.
اچھا.
دوسرا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ انیشیلی جو فوڈ پیکج دیا گیا تو جو رجسٹرڈ لوگ ہیں ان کو تو وہ تو ٹھیک تھا, لیکن ابھی لوگوں کی طرف سے یہ شیئرنگ ہوئی ہے کہ فوڈ پیکج جو ہے وہ بہت کم کر دیا گیا ہے, آئٹمز اس میں کم ہیں, جبکہ بچوں کے لیے اس میں کوئی فوڈ آئٹم جو ہے تو وہ موجود نہیں ہے. اس کے علاوہ فوڈ پیکج جو ہے وہ اسمال فیملیز کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن جو ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہے اس پیکج میں گزارا کرنا. تو یہ تو فوڈ اینڈ نان فوڈ آئٹمس کے حوالے سے ایک ایشو آ رہا ہے. دوسرا یہ کہ ایک مین ہب جو بنا ہوا ہے, جیسے لائف سرکل میں جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں, جو ہمارے قریبی لوگ ہوتے ہیں, وہ زیادہ ایکسس کرتے ہیں چیزوں کو, لیکن تھوڑے سے جو دور دراز پھیل چکے ہیں ہمارے جو وزیرستان کے مہمان ہیں تو ان کا ایکسس کا بڑا ایشو ہے, چاہے وہ ہیڈڈ آف دا فیملیز ہیں, چاہے وہ ویڈوز ہیں یا سنگل ہیں, وہ ایکسس کا ایشو بھی ہے اور ان کے پاس لیک آف اویئرنیس بھی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہاں سے جا کے کوئی سروس ہم لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ تین جگہوں پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک طرف اگر گورنمنٹ اکاؤنٹیبل ہے تو دوسری طرف جو سی ایس اوز ہیں, جو ورکنگ آرگنائزیشنز ہیں, وہ بھی اکاؤنٹیبل ہیں, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ آئی ڈی پیز خود بھی اکاؤنٹیبل ہیں کہ جیسے ان کے مرد جو ہیں تو ان کو پرمیشن نہیں دے رہے کہ وہ جا کے سروسز اویل کریں. تو یہاں پہ گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی آ رہی ہے کہ وہ ویمن کے لیے سیپریٹ ایلوکیشنز کریں, سیپریٹ پوائنٹس بنائیں, چاہے وہ ہیلتھ کے ہیں, چاہے وہ فوڈ کے ہیں, وہ آئٹم ڈسٹریبیوشن کے ہیں, تو وہ ایک مسئلہ آ رہا ہے.
جی جی جی, لیلا شاہنواز آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس لیے کہ ہم کچھ کالرز کو بھی لینا چاہتے ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا کی پریس کانفرنس کے بارے میں, جس میں انہوں نے فوجی آپریشن کو کامیاب قرار دیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود اور ایک غیر سرکاری ادارہ خوئند کور کی لیلا شاہنواز. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, اور دفاعی تجزیہ کار طلعت مسعود سے سوال. مسعود صاحب, آپ کی نظر سے شاید واشنگٹن پوسٹ کی ایک خبر گزری ہو جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید امریکی افواج اب افغانستان میں زیادہ عرصہ رہے گی. یہ بتائیے کہ اگر امریکہ نے اس طرح کا کوئی فیصلہ کیا تو اس کا پاکستان پر اور پاکستان کی فوجی کارروائی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟
تو وہ کارروائی پاکستان کے علاقے ہیں بغیر پاکستان کی اجازت کے, ظاہر ہے اس طریقے سے ماضی میں بھی تلا ہوا, اور وہ میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک اچھی چیز ہوگی. وہ میرے خیال میں ایک اس کے منفی اثرات ہوں گے. ابھی تو جس طریقے سے تعاون ہو رہا ہے امریکہ اور پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز میں ملتی ملتی میں, اور ایک لحاظ سے سیولین ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی, میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک راستہ ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ طرفہ طور سے امریکہ کارروائی کرتا ہے, خاص طور سے پاکستان میں, تو بالکل ناقابل قبول ہو جاتی ہے, اور بجائے اس کے کہ اس کے اثرات منفی ہوتے ہیں, ماضی میں بھی یہی ہوا اور مستقبل میں بھی یہی ہوگا. اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اگر کوئی کارروائی کرتا ہے اور وہ آن کے ہوائی میں ہوتی ہے اور پاکستان سے, پاکستان کے وہ اتہاس دیکھنے نہیں ہے. مثلاً اگر کوئی ایسی انٹیلیجنس یا ایسی اپنے ڈرونس کے ذریعے وغیرہ کوئی ایسا انفارمیشن حاصل کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پاکستان کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے وہ ایک طرفہ کارروائی کرے. ہم نے دیکھا کہ کچھ حال میں جس طریقے سے ممالک نے تعاون کیا ہے, اور امریکہ نے ڈرونس بھی استعمال کیے ہیں, لیکن پاکستان نے خاص رد عمل نہیں شروع کیا ہے. اس سے ظاہر ہے کہ دونوں آپس میں تعاون کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ماضی میں بھی اگر کوئی ایسی حادثات میں تعاون کیا جائے تاکہ دونوں ممالک کا فائدہ ہو.
اچھا جی جی, اس وقت ہم کچھ کالرز کی طرف آتے ہیں, اور جو نئے کالرز ہیں ان کو پہلے لیتے ہیں. پشاور سے ہمیں کال کیا ہے روہن خٹک نے. جی جناب,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں طلعت صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ طالبان نے جو آرمی پر اسکول میں ادھر حملہ کیا ہے, ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ نیٹو اور امریکہ نے ان میں کچھ ایسے بندے انڈکٹ کیے ہیں کہ ان سے یہ کام لے کے پاکستان کی آرمی ان کے خلاف کڑی کرے. یا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ, مطلب یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مشرف تو 2007 میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں سیول بندوں کا ٹرائل کروں, تو اس کو تو یہ موقع نہیں ملا. ابھی آج یہ کام جو ہے نا وہ اس طرح تو نہیں ہے, لیکن اس کی کڑی مجھے نظر آ رہی ہے. تو میں طلعت صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ آرمی امریکہ نے یہ کام طالبان سے لے کے کہ ان کے جانے کے بعد وہ افغانستان میں اشرف غنی کی گورنمنٹ اور افغانستان میں ان کی جو ٹارگٹ ہیں وہ اچیو ہو جائیں.
تھینک یو. اور ہمیں کال کیا ہے ڈنگا سے محمد اقبال نے. جی جناب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سر میرا طلب صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو آئی ٹی پی سے جا رہے ہیں واپس ہے تو ان کا گھر کے لیے کچھ جگہ شگہ ویسے ان کے لیے بنائی ہے یا نہیں؟
کہاں پر؟ افغانستان میں. اچھا شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے مرید خان نے.
السلام علیکم جناب. دوست خیال سے یاد کر رہا ہوں. میری گزارش ہے کہ فوج نے جو ایکٹیویٹیز کے بحالی کا مسئلہ ہے یہ میں یہ کہتا ہوں کہ فوج اپنے ہاتھ میں لے تاکہ کرپشن نہ ہو اور وہ ان لوگوں کو اپنا حق ملے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں فوج جو ہے اپنی نگرانی میں سارا کام کرے تاکہ تو کسی کو شکایت نہ ہو.
اچھا شکریہ شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی مسعود صاحب آپ نے کالر کو سنا جو پشاور سے کال کر رہے تھے اور آپ کے بھی علم میں ہے کہ بہت ساری کنسپیریسی تھیئریز ہیں یعنی کہ بہت ساری سازش پر لوگ یقین رکھتے ہیں جب معلومات نہ ہو. آپ بتائیے کہ اے پی ایس کا جو منصوبہ ہے آپ کے خیال میں کہاں بنا اور کرانے والے کون لوگ تھے؟
کہ منصوبہ میں اگر آپ کا سوال کا سمجھا ہوں تو منصوبہ تو افغانستان میں ہی بنا ہے اور وہ فضل اللہ وغیرہ نے بنایا جیسے کہ کہا جا رہا ہے اور انہوں نے وہیں سے امپلیمنٹ کیا وہیں سے لوگ آئے اور یہاں پاکستان میں مقیم ہو کر انہوں نے یہ واردات کی تو ساری اسکیمنگ تو افغانستان میں ہوئی اور ان پناہ گاہوں میں ہوئی جہاں افغانستان کی حکومت کی حکمرانی نہیں ہے. تو اسی لیے تو بہت ضروری ہے کہ تمام علاقوں میں افغانستان کی حکمرانی قائم ہو اور پاکستان کے قبائلی علاقے میں پاکستان کی حکمرانی قائم کر رہا ہے تاکہ اس قسم کو وہاں موجود نہ ہو اور ایک دوسرے کے ممالک کو نقصان نہ پہنچا رہے. تو میرے خیال میں یہی ابھی اس وقت پیش رفت ہو رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ وقت تو ضرور لگے گا لیکن جو سمت ہے اس وقت دونوں ممالک کی مثبت ہے اور اس کو اگر جاری رکھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے نتائج آپ دیکھیں گے کہ 3 مہینے میں 4 مہینے میں بہت ہی مثبت کر سکتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ مسلسل پیش رفت کی ضرورت ہے مسلسل تعاون کی ہر سطح کی ضرورت ہے.
جی مسعود صاحب آپ کی لائن اچھی نہیں ہے ہم آپ کو دوبارہ کال کرتے ہیں لیکن لیلا شاہ نواز جانے سے پہلے اگر آپ بتائیے کہ وہاں کا موسم اس وقت کتنا خراب ہے آئی ڈی پیز کے لیے اور سردیوں کے حوالے سے ان کے لیے کوئی بھی مدد اس وقت ہے ان کو کوئی امداد آ رہی ہے؟
جی بیسیکلی ایسے ہیں موسم بہت ٹھنڈا ہو رہا ہے اور ان کے لیے جو رجسٹرڈ لوگ ہیں ان کے لیے تو امداد جو ہے ان کو دی جا رہی ہے لیکن جو نان رجسٹرڈ لوگ ہیں تو ان کے لیے کوئی فیسلٹیز جو ہیں تو وہ ان کو نہیں دی جا رہی. بچوں کو جو ہے ان کو ونٹر آئٹمس چاہیے جو عورتیں ہیں جو مرد ہیں جو نان رجسٹرڈ لوگ ہیں تو ان کو اس کے علاوہ ٹینٹس میں ان کے لیے رہنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے اور ٹینٹس میں نہ وہ آگ جلا سکتے ہیں نہ ہی کوئی چولہا وغیرہ جلا سکتے ہیں اس کو گرم رکھنے کے لیے تو وہ بہت سارے مسائل سے دو چار ہیں جو لوگ ٹینٹس میں رہ رہے ہیں اور جو نان رجسٹرڈ ہیں جن کو ابھی تک کوئی اسسٹنس نہیں ملی. تو امداد ایسی آ رہی ہے کہ گورنمنٹ سے جو آ رہی ہے تو وہ رجسٹرڈ لوگوں کو تو مل رہی ہے لیکن جو نان رجسٹرڈ ہیں تو ان کو ونٹر اسٹف جو ہے ونٹر آئٹم جو ہیں ان کی سخت ضرورت ہے جس میں بلینکٹس ہیں وارم کلاتھس ہیں شوز ہیں ساکس ہیں یہ تمام چیزیں ان کو چاہیے.
اچھا جی اور امید کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں وہ خویندہ کور سے رابطہ کریں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھی خویندہ کور کی ہیومینیٹیرین کوآرڈینیٹر لیلا شاہ نواز آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ چین کے وزیر خارجہ وینگ یی اس وقت اسلام آباد میں ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا افغانستان کے معاملے کو حل کرنے میں ایک کلیدی کردار ہوگا۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ نئی دہلی سے سیاسی تجزیہ کار قمر آغا لائن پر ہیں، اور پہلے سیگمنٹ سے ہیں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود۔ تو آغا صاحب، آپ کو خوش آمدید۔
جی آدم۔
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ چین کے جو وزیر خارجہ اس وقت اسلام آباد پہنچے ہیں اور انہوں نے جو کچھ پاکستان کے حوالے سے کہا ہے، اس پر بھارت میں کوئی رد عمل سامنے آیا؟ اور اگر نہیں تو آپ کا کیا رد عمل ہے؟
دیکھیے، اس پہ یہ ان کا بائی لیٹرل مسئلے ہیں، اس پہ روٹین اسٹیٹمنٹ آئیں گے جو آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ کو چائنا سے ان کی اگر دوستی ہو رہی ہے اور وہ اگر ڈیولپمنٹ کا کام چائنا وہاں کرتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں وہاں یا بنگلہ دیش میں کہیں بھی، لیکن اگر وہ اس ڈیولپمنٹ کے نام سے کسی تیسرے ملک یعنی ہندوستان کے خلاف ہو، ہندوستان کو انسرکل کی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے کافی چنتائیں بڑھ جاتی ہیں ہم لوگوں کی۔ جیسے یہ جو بنا رہے ہیں اکنامک کوریڈور، اور جس میں سے ریل کنیکٹیوٹی، روڈ کنیکٹیوٹی جو چائنا سے جائے گی، اکوپائڈ ٹیریٹریز جو کشمیر کی ہیں ان سے ہوتی ہوئی، اس سے بھارت کو بہت اعتراض ہے، اس لیے کہ وہ بھارت کا حصہ ہے۔ اور ایک ہم لوگ ان کو ہندی میں ایک ورڈ ہے کہتے ہیں اٹوٹ انک ہے بھارت کا، جو چائنا پاکستان نے اکوپائی کر رکھا ہے کشمیر، جموں اینڈ کشمیر کا۔ ناردرن ٹیریٹریز جو ہیں، گلگت بلتستان، جہاں پہ یہ سڑک اور ریل چلانے کا پروگرام ہے، دو وجہوں سے اس کا اپوزیشن ہے۔ ایک تو وہاں اس کے خلاف بہت لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، وہاں کے لوکل لوگ نہیں چاہتے کہ یہ وہاں کی ڈیموگرافی چینج ہو، اس لیے کہ جس طرح کا پروجیکٹ ہے اس میں بڑی تعداد میں باہر کے لوگ آ کے بس رہے ہیں، وہاں پہ ان کی لینگویج، ان کا کلچر خطرے میں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کو ان کو نہ تو امپلائمنٹ کا فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ جس ٹائپ کے لوگوں کو نوکری ملے گی ان پروجیکٹس میں وہاں پہ نہیں مہیا ہے، اس طرح کا ہیومن ریسورسز نہیں ہے، اسکول کالجز بہت زیادہ نہیں کھلے ہیں، وہاں پہ پریس کی آزادی نہیں ہے، روز برابر ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں جن کی رپورٹ پوری دنیا میں آ رہی ہے، تو لوگ اس سے کافی فکر مند ہیں، ہم لوگ بھی کافی فکر مند ہیں۔ پھر وہ گارڈر پورٹ تک جا رہا ہے معاملہ، یہاں پہ وہ گارڈر پورٹ اکیلا نہیں ہے، یہ بنگلہ دیش، سری لنکا اور دوسرے دیشوں میں بھی بنانے کی اس طرح کے پورٹ کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم پرلس آف اسٹرنگ جو ہے، اسٹرنگ آف پرلس بنا رہے ہیں چاروں طرف، تو اس سے خطرہ ہے تو پاکستان ان کا بہت وہ ہے۔ پھر دوسری طرف پاکستان یہ بھی ہے کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ ہندوستان افغانستان میں کوئی رول پلے کرے، اب چائنا پاکستان کے ساتھ مل کے یہ اگر وہاں پہ کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں، اس طرح کا پلان ہے، تو اس میں ظاہر سی بات ہے ہندوستان کے خلاف ہوگا۔ یہ چیزیں ہیں جس سے ہم لوگ کافی فکر مند ہیں، اور اس وزٹ کو کافی غور سے یہاں بھی دیکھا جا رہا ہے۔
جی جی، اور دفاعی تجزیہ کار طلعت مسعود صاحب، اگر آپ اس پر کچھ جواب دیں کہ بھارت کو جو خطرہ ہے کہ شاید پاکستان چین کے ساتھ مل کر ان کا کوئی گھیراؤ کر رہا ہے، اس میں کوئی وزن دیکھتے ہیں آپ؟
دیکھیے، پاکستان جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے تعلقات چین سے بہت مضبوط ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ چین کیونکہ اقتصادی اب کافی مدد کر رہا ہے افغانستان کی، کافی پروجیکٹ ہے وہاں، اور کیونکہ چین ایک ہمسایہ ملک ہے افغانستان کے، پاکستان ہے، اور حالانکہ جہاں سے بہت اہم ہے چین کی بھی اہمیت ہے، وہ دونوں مل کر تعاون کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کوشش ہے ان کی کہ افغانستان ختم ہو، کیونکہ دونوں کے مقام میں یہی ہے۔ چین کو ایک بڑی فکر یہ ہے کہ جنوب کا پاپولیشن ہے وہ ان سے متاثر ہوتا ہے اگر افغانستان کے حالات خراب ہوں، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں جو ریزسٹنس چل رہی ہے سنکیانگ میں۔
جی طلعت صاحب کی لائن اتنی اچھی نہیں ہے. آغا صاحب یہ بتائیے, آج بھی آئی ایس پی آر کے میجر جنرل نے ایک پریس کانفرنس کی پاکستان میں, اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھارت کے حوالے سے کہا کہ وہ بلوچستان میں جنگجوہوں کی مدد کر رہا ہے. اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
میں سمجھتا ہوں یہ بات غلط ہے. یہ وہاں پہ آج کا موومنٹ نہیں ہے, جب سے پاکستان بنا ہے تب سے بلوچ پاکستان کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں. اور اگر ہندوستان پاس کچھ جنگ کے اسلحے ہوتے, کچھ ویپن ہوتے, کچھ پیسہ ہوتا, ان گروپس پاس نہ تو اسلحے اچھے ہیں, نہ ویپن ہے, نہ پیسہ ہے. یہ لوکل گروپ ہے, ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ پہلے نیشنلزم بہت اسٹرانگ تھی. نیشنلزم کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے اسلامک موومنٹ وہاں پہ قیام میں لایا گیا. نیشنلزم تو ختم ہو گئی, اسلامک موومنٹ وہاں پہ کھڑا ہو گیا. لیکن اب پھر دوبارہ سے لوگوں کو یہ ہوا کہ اسلامک موومنٹ ڈلیور نہیں کر رہا ہے, بلکہ وہ ایک مصیبت بن گیا ہے. تو دوبارہ سے نیشنلزم وہاں پہ پھر سے ابھر رہی ہے لڑکوں کے بیچ میں اور لوگوں کے بیچ میں. تو یہ دیکھیے, تین سال, دو سال سے زیادہ لگا تھا ان کے ایکسیشن میں پاکستان میں. وہ بکتی فیملی جو تھی بالکل راضی نہیں تھی پاکستان کے ساتھ جڑنا. اور وہ لوگ, یہ لوگ, یہ سب اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ ایک بڑے اسٹرانگ دیش رہے ہیں. ان کا لینگویج, ان کی کلچر, ان کی زبان, پہناوا سب الگ رہا ہے, ان کا ہو یا پشتونز کا ہو. یہ پرابلم ابھی بھی جڑی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ. پشتون کے ساتھ بھی یہی حال, پشتون کا بھی تھا وہاں پہ بھی تھی. گاندھیان موومنٹ بہت اسٹرانگ تھا آزادی کے وقت. دراصل دیکھا جائے تو پنجاب میں بھی بہت اسٹرانگ مسلم لیگ نہیں تھی, بعد میں مسلم لیگ آئی. سندھ میں بھی نہیں تھے. موومنٹ تو ان کا جو کچھ تھا یو پی, بہار, بنگال اور آسام میں زیادہ تھا, یہاں پاکستان بنا نہیں. تو یہ بہت ہسٹورک پرابلمس ہیں. اس میں یہ کہہ دینا کہ ہندوستان ایسا کر رہا ہے, اتنا بڑا اسکیل کے موومنٹ, اتنے پرانے موومنٹ کو کوئی باہر کے ملک نہیں چلا سکتی بہت وقت تک, وقت تک.
اور جی کہیے.
نہیں, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ملک ہندوستان اس طرح سے چلا سکے اتنے دنوں تک اس موومنٹ کو. یہ ممکن نہیں. وہاں کی ان کی پرابلم ہے, جنوئن پرابلم ہے. بکتی بہت بڑا لیڈر تھا جس کو جس طریقے سے مارا گیا. یہ لوگ بہت ٹریڈیشنل لوگ ہیں.
لیکن جو غیر ملکی فنڈنگ لیتے ہیں, اور یعنی جو ملک سے باہر رہتے ہیں, پاکستان سے باہر رہتے ہیں یا افغانستان میں رہتے ہیں, ان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ غیر ملکی فنڈنگ لیتے ہیں, جس میں بھارت کا نام بھی سر فہرست ہے. اس کے بارے میں
وہ برابر کہتے ہیں بھارت کو اس بات کے لیے بلیم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ اپنی ان کی پبلک کنزمپشن کے لیے ہے. اور دوسرے لوگ کون ہوں گے انٹرسٹڈ؟ ہاں, بلوچ جو باہر رہتے ہوں گے اس میں سے کچھ لوگ ضرور ان کی مدد کرتے ہوں گے, یا افغان جو وہاں رہتے ہوں گے, افغان پشتون موومنٹ کو پیسہ دیتے رہے ہوں گے. یہ ان کا پرانا طریقہ ہے, سب لوگ خیال کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ پالیسی میں نہیں ہے. یہ ملک کے لیے, میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے لیے اچھا بھی نہیں ہوگا اس طرح سے کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا. ہندوستان میں چھپایا بھی نہیں جا سکتا, اس لیے کہ یہاں پہ ڈیموکریسی اور پریس بہت اسٹرانگ ہے. فوراً اس طرح کی باتیں لیک ہو کے کسی نہ کسی اسٹیج پہ آ جاتی ہیں اگر ایسا ہوتا. اور ہندوستان کا جو کیس ہے کشمیر میں وہ بھی ویک ہو جائے گا اگر ایسا کرے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی ہندوستان اس طرح کی حرکت کرے گا جس سے کہ کرے وہاں پہ
اس
طرح کے حالات پیدا.
جی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا, جو نئی دہلی سے اس پروگرام میں شامل تھے. آپ کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دا نیوز سن رہے ہیں, اور ان دا نیوز میں ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ کل نارتھ کیرولائنا میں, امریکہ میں, ایک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں تین مسلمان جو نوجوان تھے اور غالباً ڈینٹسٹری پڑھ رہی تھیں, ان میں سے ایک خاتون, ان کو ہلاک کر دیا گیا. اس سیگمنٹ میں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے سہیل سلطان لائن پر ہیں. اور سہیل سلطان, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ بہت بہت.
تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں اسی موضوع پر, پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
بدھ کی رات چیپل ہل میں واقع یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کے لوگوں نے ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے متاثرین کی یاد کو زندہ رکھنے کے عہد کیے. یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا کی طالبہ خدیجہ کنسو نے کہا,
I really wanted everyone to realize that like we have to unite against these things and it's really
میں درحقیقت چاہتی ہوں کہ ہر ایک یہ احساس کرے کہ ہمیں ان چیزوں کے خلاف متحد ہونا ہوگا, اور یہ واقعی اہم ہے کہ ہم اکٹھے ہوں اور یہ جانیں کہ وہ کون تھے اور وہ کون ہیں اور وہ کتنی زندگیوں پر اثر انداز ہوئے, تاکہ ہم اس میراث کو آگے تک لے جا سکیں قطع نظر اس کے کہ آیا ہم انہیں جانتے تھے یا نہیں. اور اسی یونیورسٹی کے ایک طالب علم زکریا حیدری نے کہا, یہاں بہت واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس قسم کا احساس موجود ہے کہ ہمیں ان کی یاد کو ساتھ رکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم غمزدہ ہوں یا اپنی نفرت کا اظہار ان پر کریں جنہوں نے یہ کاروائیاں کی. اہم بات یہ ہے کہ ہم متاثرین کی یاد کو بہترین طریقے سے ساتھ رکھیں اور کمیونٹی اور دنیا بھر میں مثبت اقدامات کے ذریعے ایک طرح سے اس چیز کو برقرار رکھیں کہ وہ دنیا کے لیے کیا تھے اور ہمارے لیے کیا تھے. اس سے قبل بدھ کے روز 46 سالہ شخص جس پر ایک 23 سالہ شیڈی برکت, اس کی اہلیہ اور سالی کے تہرے قتل کا الزام ہے, عدالت میں پہلی بار پیش ہوا. وہ تینوں متاثرہ افراد منگل کے روز یونیورسٹی آف نارتھ کیرولائنا چیپل ہل کیمپس کے قریب ایک اپارٹمنٹ میں مردہ پائے گئے. پولیس نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ اس شوٹنگ کی وجہ پارکنگ پر ایک پرانا تنازع تھا. ایک امریکی مسلمان لیڈر اسلامک ایسوسی ایشن آف ریلی کے چیئرمین ڈاکٹر محمد نے کہا,
I mean, if you look at his Facebook, it says all.
میرا مطلب ہے اگر آپ اس کی فیس بک دیکھیں تو وہ سب کچھ بتاتی ہے. اصل میں صرف اس کا ایک اقتباس بتا سکتا ہوں اور وہ یہ کہ مسلمان کو اپنا بڑا منہ بند رکھنا چاہیے وگرنہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دباؤ ڈال رہا تھا یا منصوبہ بندی کر رہا تھا یا کسی قسم کی نفرت رکھتا تھا. ہکس نے سوشل میڈیا پر مذہب مخالف بیانات پوسٹ کیے تھے, تاہم عہدیداروں نے ابھی تک ہلاکتوں کی وجہ کا تعین نہیں کیا ہے. ہکس کو کسی ضمانت کے بغیر جیل میں رکھا جا رہا ہے اور عدالت میں اس کی اگلی پیشی 4 ماہ کو ہوگی. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, اور ہم اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے سہیل سلطان سے ابتدا کرتے ہیں. سہیل سلطان, کچھ یہ بتائیے کہ یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے اس سے آپ لوگ کیا اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا یہ اسلاموفوبیا یا اسلام سے نفرت کا ایک مظہر ہے, یا پھر آپ کے خیال میں یہ شخص جس نے یہ ہلاکت کی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا؟
مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں ابھی بہت زیادہ ہی اینٹی مسلم سینٹیمنٹ ہے ملک میں, تو جب لوگ اس طرح سے کوئی کرائم کرتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہے, اینٹی مسلم سینٹیمنٹ کی وجہ سے ہے یا ایسی کوئی نیبرلی ڈسپیوٹ جیسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں. لیکن اصل میں مسئلہ یہ کہ جس طرح سے انہوں نے گھر میں جا کے ان بچوں کو ایگزیکیوٹ کیا ہے, تو لگتا ہے ہم لوگوں کو کہ یہ پارکنگ ڈسپیوٹ کے اوپر نہیں تھا, لیکن واقعی میں ان کو کچھ مسئلہ تھا مسلمانوں کے ساتھ. اور مسئلہ یہ ہے آج کل کے لوگوں کے پاس گن اور سب رہتا ہے بہت آسانی سے, تو غصہ آتا ہے تو یہ سب کرنے لگتے ہیں, تو یہ بھی بہت مسئلہ ہے. گن لاز یہاں کے بہت کمزور ہیں.
بالکل جی. اور اس وقت ہم پاکستان سے ایک نقطہ نظر لیتے ہیں, اور ہمارے ساتھ سیاسیات کے پروفیسر رسول بخش رئیس لائن پر ہیں. اور ڈاکٹر رئیس, آپ کو خوش آمدید. تو جیسے کہ آپ نے اسنا کے نمائندہ سہیل سلطان کو سنا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ جو واقعہ ہوا ہے کل کا نارتھ کیرولائنا میں, اور جس میں آپ جانتے ہیں کہ 3 سیرین مسلمانوں کو ہلاک کیا گیا, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جس طرح سے آپ کے بھی علم ہے کہ ایک امریکی سوشل ورکر کائلا کیلا مولر وہ آئسس کے ہاتھوں ہلاک کی گئی تھیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح کا یہ رد عمل تھا جو امریکہ میں ہوا؟ یا کچھ اور ہے؟
دیکھیے اس میں جہاں تک کہ واقعات سے تعلق ہے ذرا مختلف نظر آتے ہیں کہ ایک طرح سے تو منظم ایک جنگجو تحریک ہے اور ایک منظم طریقے سے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں بند کر کے اور ان پر مختلف قسم کے اہمیت ناک عذاب ان پر ڈال رہی ہے اور ایک جنگ میں ہے ایک مسلم بند ہے. یہاں پہ جو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک فرد کا عمل ہے, یہ اس واقعے کے خلاف بھی رد عمل ہو سکتا ہے اور مسلمان لوگوں سے نفرت کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے معاشرے پر تو اس کو ہم تعبیر نہیں کر سکتے, جو بالکل مختلف قسم کے واقعات ہیں ایک فرد کا ہے اور ابھی یہ تو عدالت کو دیکھنا ہوگا اور جو تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ آخر محرکات کیا تھی, جس طریقے سے اس کی جو بیگم ہے ان کے حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ جھگڑا ہوا ہے پارکنگ لاٹ پہ, یہ ایسا مجھے نہیں لگتا کہ اصل یہ درست ہے. ان کو صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے یا ہونے کی وجہ سے ان کو اس نے قتل کر ڈالا ہے جو بظاہر خود ایک گھرانا جرم ہے, لیکن یہ کوئی منظم طریقے سے نہیں ہے. آدمی کے ذہن کا فطور تو ہو سکتا ہے لیکن ہم کو تنظیم نہیں دیکھتے اس کی.
اچھا جی بالکل. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہے ہیں, باری باری کچھ کالرز کو لیتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے کلیم اللہ نیازی نے. جی جناب.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامک فوبیا کا تو اثر آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یوکرین کے مسئلے پر جو رشیا اور امریکہ کا جھگڑا تھوڑا سا ہوا ہے تو کتنی جلدی پورا یورپ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے کہ اس خون خرابے کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے, جبکہ 13 مسلمان ممالک میں آگ لگی ہوئی ہے. آج تک آپ بتائیں کہ کسی بھی ملک نے, حتیٰ کہ جو ہمارے اپنے مسلمان ممالک حکمران ہیں, انہوں نے کوئی ایسی کوشش کی ہے کہ یہ آگ ٹھنڈی کی جائے؟ اور پہلے ابھی جو آپ انڈیا سے جو صاف فرما رہے تھے کہ کشمیر جو ہے اٹوٹ انگ ہے, تو ہم کہتے ہیں ہمارے بانی کہہ گئے ہیں کہ یہ اٹوٹ انگ نہیں ہے, یہ ہماری شاہراگ ہے, یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. تو وہ اس پہ اس طرح جھگڑا چلتا رہے گا. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ارلی ایپچو کا معاملہ ہوا تھا, 1.5 ارب مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے قتل پر 40 ممالک کے حکمران جمع ہو گئے, تو آج یہ 3 نوجوان جو ڈاکٹر تھے, اسٹوڈینٹ ڈاکٹر تھے, ان کا جو بہیمانہ قتل ہوا ہے, تو یہ اس پہ پوری دنیا کیوں خاموش ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے, اہم سوال یہ آخری, یہ دنیا بن چکی ہے گلوبل ویلیج, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری ہم میڈیا بھی, ہم ایک پلانٹ کے رہنے والے لوگ ہیں, کہیں پہ بھی اگر کوئی مس ہیپ ہوگا تو پوری دنیا فیس کرتی ہے جب ویلیج ہے, تو ایک ایسا کیوں نہ ہارمونیس جو ہے نہ وہ مائنڈ سیٹ کیا جائے نہ کہ ہائپ کرے.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور کوہاٹ سے کال کیا ہے ملک نائب خان نے. جی جناب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میرا گزارش ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا, اگر اس طرح کوئی مسلمان کسی غیر مذہب کو قتل کرے تو فوراً کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. آپ اس پر دہشت گردی کا لیبل کیوں نہیں لگتا, کیوں یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی کا یہ واقعہ ہوا ہے؟ اور یہ مسلمانوں کے خلاف میرا خیال ہے کہ بس آستے آستے یہ نفرت پیدا کرنے والے لوگ ہیں, مسلمانوں کو تنگ کرنے والے لوگ ہیں.
جی جی.
تو اس سے کیوں یورپ والے اور یہ دوسرے جو ہے نا امریکہ والے ایکشن کیوں نہیں لیتے؟
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے ذوالفقار نے. جی جناب. اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. سہیل سلطان, آپ نے کالرز کو سنا اور بہت ٹھیک باتیں انہوں نے کی. آپ نے بھی دیکھا کہ امریکی میڈیا میں کسی حد تک یہ معاملہ کور ہوا, لیکن جتنا ہونا چاہیے ویسے نہیں ہوا. آپ کا تجزیہ کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟
اصل میں یہ کافی اس کے اوپر لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہیں کہ مسلمان ختم ہوئے ہیں اس طرح سے, اور میڈیا نے بہت کم اس کی کوریج کی تھی. اب تو کافی کوریج انکریز ہو رہا ہے, لیکن انیشلی جب یہ مرڈر ہوا تھا تو بہت کم نیوز آ رہی تھی, اور اصل میں انگلینڈ اور پاکستان میں زیادہ نیوز تھی امریکہ سے زیادہ. تو ہمارے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے پرسپشن کا مسئلہ ہے, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان کوئی چیز کرے تو وہ امیڈیٹلی گلوبل تھریٹ اس کو بنایا جاتا ہے. لیکن یہ کوئی عام آدمی اس طرح سے کچھ کرے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں, تو وہ لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ بس ایک نیبرہڈ میں ہوا تھا, کوئی چھوٹی سی بات ہے. تو اصل میں یہ جس طرح سے میڈیا اس کو لیتی ہے بات, اس کا مسئلہ ہے پرسپشن کا.
اچھا جی, اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکا کے سہیل سلطان, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اور سیاسیات کے پروفیسر رسول بخش رئیس ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکا واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکا واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ان دی نیوز میں ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع ہے امریکہ کی خارجہ پالیسی. اور ہم ابتدا کرتے ہیں اس بات سے کہ یوکرین میں جنگ بندی ہو گئی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سیاسیات کے پروفیسر رسول بخش رئیس ہیں, اور عنقریب اور بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ یو ایس پاکستان فاؤنڈیشن کے سربراہ عرفان ملک بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. آئیے پہلے ایک رپورٹ سنتے ہیں اس موضوع پر, پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس.
مشرقی یوکرین میں تنازع کو ختم کرنے سے متعلق یورپی یونین کی ثالثی میں مذاکرات ان سفارتی کوششوں کے ایک ہفتے بعد شروع ہوئے تھے جس کا مقصد یوکرین میں بد امنی کا خاتمہ تھا. مذاکرات سے قبل ڈونیٹسک اور لوہانسکا میں لڑائی جاری رہی اور فریقین اہم علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں کرتے رہے. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے کہا ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کے بغیر لڑائی بدتر شکل اختیار کر سکتی ہے. پوری دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے کہ آیا حالات بہتری, جنگ بندی اور ہتھیار بندی کی طرف جاتے ہیں یا نہیں, اور اگر منسک میں امن قائم نہیں ہوتا تو حالات مزید خراب ہوں گے, اور مجھے یقین ہے کہ اس صورت میں حالات کنٹرول سے باہر ہوں گے. یہ الفاظ تھے یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو کے. دوسری جانب روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ فریقین متنازع علاقے سے باری ہتھیاروں کے انخلاء سمیت دیگر مرکزی معاملات پر متفق ہوئے ہیں. ان کے الفاظ, یہ میری زندگی کی بہترین رات نہیں تھی, تاہم یہ ایک اچھی صبح ثابت ہوئی ہے کیونکہ ہم ایک بڑے معاہدے پر متفق ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس سوال کا جواب کہ اس معاہدے تک پہنچنے میں اتنی دیر کیوں لگی, میرے خیال میں اس کی وجہ بدقسمتی سے کیف کے عہدیداروں کا ڈونیٹسک اور لوہانسکا کے نمائندوں سے براہ راست رابطے سے انکار تھا. یہ الفاظ تھے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے. اطلاعات کے مطابق روس کے حامی باغیوں نے جنگ بندی کے معاہدے کو تسلیم کیا ہے, تاہم فریقین کی جانب سے کی گئی الگ الگ پریس کانفرنسوں میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ اب بھی کچھ اختلافات موجود ہیں. جرمن چانسلر اینگلا مرخیل نے کہا ہے کہ ہم کسی سراب میں نہیں ہیں اور ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. صدر پوروشینکو نے کہا ہے کہ اگر اس امن معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو وہ یوکرین میں مارشل لا نافذ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے. یوکرین میں گزشتہ چند دنوں میں ہلاکتوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اس خطے میں لڑائی کی وجہ سے اب تک کم از کم 5,300 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جی, عرفان ملک صاحب کو لیتے ہیں, لیکن رئیس صاحب آپ ذرا بتائیں, آپ نے سنا ایک کالر نے ٹیلی فون کیا اب سے تھوڑی دیر پہلے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی مسلمان ملک ہوتا تو اتنی جلدی جنگ بندی نہیں ہوتی, لیکن جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ معاملہ کچھ زیادہ پیچیدہ ہے اور مغرب کے یوکرین میں بڑے مفادات ہیں. یہ بتائیے کہ امریکہ اور روس کے لیے یوکرین میں امن حاصل کرنا کیوں اتنا ضروری ہے؟
اس لیے کہ اگر تصادم بستہ ہے تو
यूक्रेन को इस काबिल नहीं बना सकते कि अगर रूस जैसा लगता है कि तहिया कर ले, फैसला कर ले कि उसने बाजियों की मदद करनी है और उनके लिए जिंदगी आजाद कर देनी है हुकूमत के लिए और लोगों के लिए, तो उसका मैच नहीं कर सकते, उसका मुकाबला नहीं कर सकते. और एक बहुत बड़ी जंग के लिए वो तैयार नहीं है इस मुश्किल से. तो दोनों जानब से कोशिश ये है, जैसे जो पाबंदियां इकतसादी और दूसरी लगाई गई है रूस पर और जो तेल का कीमत का बहरान पैदा हुआ है उससे काफी नुकसान पहुंचा है, तो वो तरकीब देना चाहते हैं रूस को कि किसी तरीके से वो आमादा हो जाए और हालात काबू में आ जाए, वहां पे जो जंग है खाना जंग की जो सूरत हाल अख्तियार कर रही है वो ना होना चाहते. एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो इस वक्त जंग बंदी हुई है.
बिल्कुल.
और इससे आगे फिर मुजाकरात इस चीज का चालू कर सकते हैं.
जी जी. और जैसे कि आप जानते हैं कि जंग एक जगह खत्म होती है तो दूसरी जगह उसके उभरने के इम्कानात पैदा होते हैं. और हमारे साथ पाक अमरीका फाउंडेशन के सरबरा इरफान मलिक लाइन पर हैं. और मलिक साहब आपको खुशामदीद.
अस्सलाम वालेकुम.
तो आप डेमोक्रेटिक पार्टी के हामी भी हैं और कुछ आप बता सकते हैं कि कल मीडिया में ये खबरें आई कि सदर ओबामा ने कांग्रेस से दरख्वास्त की है कि वो मशरक वस्ता में आइसिस के खिलाफ जंग के अख्तियारात उन्हें दें. ये बताइए ये दरख्वास्त करने की क्या जरूरत पड़ी अमरीकी सदर को?
जी एक एक करेक्शन मैं कर दूं कि अमेरिका जो है एज अ पॉलिसी वो आइसिस को नहीं मानता. वो आइसल जो ऑथराइजेशन भी हुई है वो आइसल के ऊपर हुई है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है. तो जहां तक आपका सवाल है, ये अभी तक अमेरिका जो था वो 2002 की एक रेजोल्यूशन थी जिसके तहत जो सदर बुश ने कांग्रेस से ली थी अफवाज को बाहर आउटसाइड अमेरिका वॉर के लिए भेजने के लिए, तो उसको इस्तेमाल करता आ रहा था. अब प्रेसिडेंट ओबामा चाहते हैं कि वो ऑथराइजेशन खत्म हो जाए और एक नई ऑथराइजेशन दी जाए जिसमें कांग्रेस की प्रेसिडेंट को एक इजाजत तो दे कि वो बाहर फौज अमेरिका के बाहर फौज भेज सकता है, पर उसकी लिमिटेड स्कोप होना चाहिए. जिस तरह ये भी जो रिक्वेस्ट है इसमें 3 साल की रिक्वेस्ट उन्होंने की है. थोड़ी सी वेग बातें की हैं कि जी ग्राउंड ट्रूप्स होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भी ओबामा नहीं चाहते कि फ्रॉम अ पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट की उनकी जो लेगेसी है उसमें ये कल एक लंबी जंग शुरू हो जाए जैसा अफगानिस्तान इराक की हुई और उस जंग का नाम ओबामा वॉर दिया जाए जिसकी वजह से मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी को भी, हिलरी क्लिंटन को भी और उन सब लोगों को नुकसान होगा. और ये जो रेजोल्यूशन है इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों पार्टीज रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों इसको सपोर्ट करते हैं, तो इसका रेजोल्यूशन का पास होना कोई इतना मुश्किल नहीं है. आई थिंक जो मेन चीज जो होगी वो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि अमेरिकन सदर को कितनी पावर्स, कितनी इजाजत देनी चाहिए और कितनी रिस्ट्रिक्शंस डालनी चाहिए. जो रिपब्लिकन पार्टी है वो चाहेगी कि जी काफी ओपन पावर होनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए. और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो चाहेगी कि भी जो सदर की अथॉरिटी और जो पावर है वो लिमिटेड है, हो ज्यादा जिस तरह इसमें टाइम एक उन्होंने डाल दिया 3 साल का रेजोल्यूशन होगी और हर 6 महीने बाद उसको कांग्रेस से अप्रूवल चाहिए होगा, तो इस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस डेमोक्रेटिक पार्टी चाहेगी.
जी बिल्कुल. और रईस साहब, जिस तरह से कहा गया, आप भी जानते हैं कि सदर ओबामा ने इराक की जंग की मुखालफत की थी और जैसा कि कहा गया और इरफान साहब ने कहा कि वो नहीं चाहते हैं, सदर ओबामा नहीं चाहते हैं कि अगर अगली जंग हो तो वो उनके नाम से मशहूर हो. लेकिन ये बताइए कि इस वक्त जब अमेरिका का आइसल के साथ इतना सख्त मुकाबला है और आए दिन अगवा किए हुए लोगों को कत्ल किया जाता है, तो अमेरिका के लिए कितना जरूरी हो गया है कि वो इस जंग में दाखिल हो जाए? जी नहीं, मैंने प्रोफेसर रसूल बख्श रई से पूछा. जी जी
ऐसा लगता है कि जिस अंदाज से اس وقت مختلف حکومتیں مل کے ایک اتحاد بنا کے آئی ایس ایل کے خلاف مبادلت کر رہی ہیں, اس سے علاقہ ان سے آزاد کرانے میں ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی. ان کی طاقت کو تو ظاہر کیا جا سکتا ہے کسی حد تک, لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے وہ آبادی کے اندر چھپے ہوئے ہیں, اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں موصل میں اور باقی شہروں میں, تو تمام آبادی کو تباہ کرنا نامناسب ہوگا اور ایسا اتحادی نہیں کریں گے. لیکن ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جہاں کردش پیشمردہ ہے اس کو تربیت دی جائے, ہتھیار دیا جائے, عراقی فورسز کی جگہ حصہ دار بنائی جائے, رستہ دیا جائے, اور اسی طریقے سے جارڈن بھی کاروائیاں کرتا رہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ علاقہ آزاد کرانے اور آئی ایس ایل کی طاقت کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے یہ تمام جو زمین پر فوجی اس وقت موجود ہیں, شیعہ ملیشیا بھی اس میں شامل ہے, یہ سارے موجود ہیں, لیکن ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی.
تو
ایک نئی سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ امریکہ اور غالبہ مختلف کچھ اتحاد بھی وہاں اس علاقے میں اترے, کیونکہ یہ ایک مخصوص علاقے میں جنگ ہو سکتی ہے اور وہاں جا کے آئی ایس ایل کا مکمل طور پہ خاتمہ کرے. ایک مضبوط اسٹریٹجی کی ضرورت تو ہے, اور دیکھیں گے وہ کس حد تک اس مضبوط اسٹریٹجی میں ایک زمینی جنگ بھی شامل ہو سکتی ہے. یہ طویل ہوگی, کتنے عرصے کی ہوگی, ابے کھاتے ہوں گے, اور کون سے ملک اپنی فوجیں امریکہ کے ساتھ بھی لائیں گے, کوآرڈینیشن, کمانڈ کنٹرول کی سب اسٹرکچر کس طرح سے ہوں گے, لوجسٹک کیا ہوگا, یہ بڑے بڑے سوالات ہیں. اور ابھی تو ابتدا ہے کہ صدر اوباما کانگریس کے پاس جا رہے ہیں آتھرائزیشن کے لیے.
بالکل بالکل بالکل. عرفان صاحب, ہمارے پاس ایک منٹ ہے, لیکن آپ کے خیال میں مشرق وسطی متحد ہوگا اس معاملے پہ؟
امریکہ کی تو یہی کوشش ہے جی, کہ جو جارڈن کے کنگ بھی آئے ہوئے تھے واشنگٹن پچھلے ہفتے, تو ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ جو مڈل ایسٹ ہے, مشرق وسطی, وہ اس پہ لیڈ لے اور امریکہ بیک میں رہے. جس طرح یوکرین میں بھی یورپ نے لیڈ لی, امریکہ پیچھے رہا. امریکہ کی اس میں پولیٹیکلی ان دونوں چیزوں میں, یوکرین اور مشرق وسطی میں, یہ امریکہ کی پولیٹیکلی وکٹریز ہیں کہ جی وہ سامنے فرنٹ لائن میں نہیں آئے پر پیچھے بیٹھ کے انہوں نے سارا کنٹرول کیا.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے یو ایس پاک فاؤنڈیشن کے سربراہ عرفان ملک, جو یہاں امریکہ میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے لاہور سے سیاسیات کے پروفیسر رسول بخش رئیس. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس سے پہلے آپ نے سنا اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے سہیل سلطان کو, اور ابتدا میں تھے دفاعی تجزیہ کا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود, ایک غیر سرکاری ادارہ خویندکور کی لیلا شاہنواز, اور نئی دہلی سے سیاسی تجزیہ کار قمر آغا. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے ویسکو والرچ, پروڈیوسر سعدیہ اسد. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.